ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے. بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے.
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین, ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب کریم منصوری, جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ہماری آرکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں، آپ جب چاہیں اپنے مرضی کا پروگرام تاریخ میں جا کے اس ڈیٹ کے مطابق سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی، لائیو اور ریکارڈڈ پروگرام بھی موجود ہیں، جن میں ڈرامہ سیریلز بھی ہیں، ٹاک شوز ہیں، دستاویزی فلمیں ہیں اور دوسرے بہت سارے موضوعات پر ویڈیو، آڈیو اور ٹیکسٹ میسج اور مضامین موجود ہیں۔ آپ جب چاہیں ہماری اس ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سمعین، اب پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ نعت رسول مقبول کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے۔ سمعین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے عالمی خبریں پیش کریں، ایک سائٹ سے متعلقہ ایک اور اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ ہماری سائٹ پہ تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہذا آپ خبریں دیکھنے اور سننے کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں، urdu.sahartv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ تہران ویانہ سمجھوتے کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ پاکستان میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سرفراز چیمہ کو گورنر پنجاب کے عہدے پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور ہندوستان میں بجلی کی قلت سے عوام کو سخت مسائل کا سامنا ہے۔ جنین کیمپ پر سیونی فوجیوں کی یلغار میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔ اور اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے ملک سے بیرونی فوجیوں کی غیر قانونی موجودگی ختم کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل سے ٹیلی فونک گفتگو میں پابندیوں کی منسوخی کے لیے ویانہ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال اور جنگ یوکرین کے بارے میں گفتگو کی۔ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کے نائب سربراہ انریکا مورا کے حالیہ دورہ تہران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے میں بعض تجاویز پر غور کیا گیا۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران ایک قوی اور پائیدار سمجھوتے کے لیے پرعزم ہے اور ہمارا عزم نیک نیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں جوزف بورل اور انریکا مورا کی تعمیری کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ویانہ مذاکرات میں اسلامی جمہوری ایران کی تجاویز پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس وقت مذاکرات جاری رکھنے کے نئے راستے اور نئی راہوں پر گامزن ہیں۔ جوزف بورل نے کہا کہ ہمیں اچھے نتیجے تک پہنچنے کی امید ہے۔ جوزف بورل نے بحران یوکرین کے حل کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ایران کی جانب سے فریقین کو مذاکرات کی دعوت اور جنگ بندی کی تجاویز اس کی نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ ایرانی خلائی راکٹ، خلائی سیارے اور زمینی اسٹیشن بنانے والے دنیا کے 10 ملکوں میں شامل ہے۔ یہ بات ایران کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی عیسیٰ زارپور نے سرکاری نیوز ایجنسی اتنا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے خلائی شعبے میں یہ ترقی سخت ترین پابندیوں کے دور میں حاصل کی ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کہنا تھا کہ ایران آج مقامی ٹیکنالوجی کی مدد سے سیارے خلا میں بھیجنے کے قابل ہے اور اب تک متعدد تحقیقاتی سیارے خلا میں بھیج چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ دشمن پابندیوں کے ذریعے خلا سمیت مختلف شعبوں میں ہماری پیش رفت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ایران آج خلائی میدان میں مختلف ٹیکنالوجیاں بنا رہا ہے۔ ایران کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مزید کہنا تھا کہ ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کے خلائی پروگراموں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایران کا خلائی پروگرام مکمل طور پر ملکی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی پر استوار ہے۔ پاکستان میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سرفراز چیما کو گورنر پنجاب کے عہدے پر برقرار رکھا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی نے صوبہ پنجاب کے لیے نئے گورنر کی تقرری کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کے خط کے جواب میں لکھا ہے کہ عمر سرفراز چیما اب بھی گورنر پنجاب کے عہدے پر باقی ہیں، لہذا نئے گورنر کی تقرری کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 101(2) کے مطابق گورنر صدر کی خوشنودی تک عہدے پر باقی رہے گا۔ ڈاکٹر علوی نے لکھا ہے کہ ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ عمر سرفراز چیما گورنر پنجاب کے عہدے پر برقرار رہیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے وزیراعظم شہباز شریف کے خط کے جواب میں لکھا ہے کہ گورنر پنجاب کے خط اور رپورٹ کے مطابق وزیر اعلی کے انتخاب میں ارکان صوبائی اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں اور غیر قانونی طریقے سے اکثریت حاصل کر کے آئین کے آرٹیکل 63(a) کے خلاف ورزی کی گئی۔ انہوں نے لکھا کہ صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے گورنر پنجاب کے اصولی موقف کی توثیق ہوتی ہے۔ عارف علوی کے مطابق الیکشن کمیشن نے بھی صوبائی اسمبلی کے 25 منحرف ارکان کی رکنیت ختم کر کے گورنر پنجاب کے موقف کو مستحکم کیا ہے۔ یاد رہے وزیراعظم شہباز شریف نے 17 اپریل کو عمر سرفراز چیما کی برطرفی کی سمری بھجوائی تھی، جس کا صدر عارف علوی کی جانب سے 15 دن تک کوئی جواب نہ آنے کے بعد 1 مئی کو انہوں نے عمر سرفراز چیما کی برطرفی اور نئے گورنر کی تقرری کی سمری دوبارہ بھجوائی تھی۔ پاکستان میں سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کی گرفتاری کے بعد سیاسی تناؤ میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیریں مزاری کو چند گھنٹے قبل پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے زمین پر قبضے کے کیس میں اسلام آباد سے گرفتار کیا۔ تحریک انصاف نے سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے حکمران مسلم لیگ پر سیاسی انتقام لینے کا الزام لگایا۔ اس خبر کے میڈیا پہ آنے کے فوراً بعد مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے مظاہرے بھی کیے۔ حکمران مسلم لیگ نے سابق وزیر شیریں مزاری کی گرفتاری کے معاملے سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اگرچہ وزیر اعلی پنجاب اور اس کے بعد ڈی جی اینٹی کرپشن نے شیریں مزاری کی رہائی کا حکم دیا ہے، تاہم دم تحریر ان کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف دائر درخواست فوری سماعت کے لیے منظور کر لیا اور متعلقہ اداروں کے اعلی افسران کو سابق وزیر کے ہمراہ آج رات 11 بجے تک عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان میں بجلی کی قلت سے عوام کو سخت مسائل کا سامنا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کے اکثر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے، جس کی بنا پر بجلی کی طلب بڑھ گئی ہے، جبکہ پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بجلی کے ذخائر میں کمی کے باعث لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے اور اس کے باعث عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی بار بار لوڈ شیڈنگ کا اثر کارخانوں اور فیکٹریوں کی کارکردگی پر بھی پڑا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے فیکٹریوں میں پینلوں کی پیداوار کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے اور اسی بنا پر آئندہ ان کی پیداوار میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ایک فیکٹری مالک کا کہنا ہے کہ روزانہ 3 یا 4 بار لوڈ شیڈنگ سے کارخانہ من جملہ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بھاری مشکلات کا سامنا ہے۔ آٹو پارٹس فیکٹری کے مینیجر کا کہنا تھا کہ مختلف علاقوں کی سینکڑوں فیکٹریوں میں تقریباً 3 لاکھ ملازمین کام کر رہے ہیں، لیکن بجلی کی قلت کے باعث بعض فیکٹریوں کے مالکین نے انہیں کچھ دنوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں فیکٹریوں میں کام کرنے والے بہت سے مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جنین کیمپ پر سیونی فوجیوں کی یلغار میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔ سیونی فوجی اور آبادکار ہر روز مختلف بہانوں سے فلسطینی عوام کو شہید، زخمی یا گرفتار کر لیتے ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق سیونی فوجیوں نے آج شمال مغربی اردن میں واقع جنین کیمپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور تین زخمی ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق جمعے کو غرب اردن کے مختلف علاقوں پر سیونی فوجیوں کے حملے میں بھی 69 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ سیونی فوجیوں نے گزشتہ جمعے کو بھی جنین پر حملہ کیا تھا، جس میں ایک فلسطینی نوجوان جنین کے کفردان علاقے میں غاصب اسرائیلی فوجیوں کے فائرنگ میں شہید اور 11 زخمی ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے ملک سے بیرونی فوجیوں کی غیر قانونی موجودگی ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباخ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ شام کے اندر ترکی اور امریکہ کی غیر قانونی موجودگی ان کی جانب سے دہشت گردوں اور مسلح علیحدگی پسندوں کی حمایت، تیل، گیس اور زرعی مصنوعات سمیت دیگر قومی ذخائر کی لوٹ مار اور عوام پر یک طرفہ جبری اقدامات کے ذریعے شام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی اس ملک کے عوام کے لیے امن و استحکام اور بہتر حالات کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ شام کے مندوب نے کہا کہ دہشت گرد گروہوں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول شمال مغربی اور شمال مشرقی شام کے خاص علاقوں میں اقتصادی سرگرمیاں انجام دینے کے سلسلے میں امریکی حکومت کا حالیہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ براہ راست ان غیر قانونی گروہوں کی حمایت کرتی ہے اور شام کے اقتدار اعلیٰ، اس کی خود مختاری، عرضی سالمیت اور اس سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بسام سباغ نے کہا کہ شام اور روس کی موجودگی کے بغیر برسلز کانفرنس ان مغربی ملکوں کی کانفرنس بن کر رہ گئی ہے کہ جو انسان دوستانہ مسائل کو سیاسی بنانے میں معروف ہیں۔ شام کے مندوب نے مزید کہا کہ بیرونی فوجیوں کی موجودگی ختم کرنا، یک طرفہ جبری اقدامات کو بلا قید و شرط فوراً منسوخ کرنا اور تعمیر نو کے منصوبوں پر عمل درآمد ہی شام میں انسانی صورتحال بہتر بنانے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ اٹلی کے عوام نے ملک کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر نیٹو مخالف مظاہرے کیے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اٹلی کے ہزاروں عوام نے دارالحکومت روم کی اہم سڑکوں پر نکل کر نیٹو کے خلاف زبردست مظاہرے کیے۔ مظاہرین نیٹو کی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے اور اس ملک میں قیام امن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اٹلی کی حکومت نے چند روز پہلے یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی تیسری کھیپ روانہ کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اٹلی کے مظاہرین نے یوکرین کے لیے مزید ہتھیاروں کی کھیپ بھیجنے کے اس ملک کے وزیر اعظم کے اقدام کی بھی مذمت کی۔ بعض مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، جن پر سویڈن اور فنلینڈ کی رکنیت کی درخواست پر نیٹو کے اقدامات پر تنقید کی گئی تھی۔ اٹلی کے مظاہرین اس سے پہلے بھی نیٹو سے اپنے ملک کے باہر نکلنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ فن لینڈ کی سرکاری گیس کمپنی نے بتایا کہ روس نے فن لینڈ کے لیے گیس سپلائی روک دی ہے۔ فن لینڈ کی گیس کمپنی نے کہا کہ روس کی گیس پروم کمپنی نے جمعے کو اطلاع دی تھی کہ فن لینڈ کے لیے گیس کی برآمدات سینیچر سے بند کی جا رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فن لینڈ کی سرکاری گیس کمپنی نے گیس کی قیمت روبل میں ادا کرنے کی ماسکو کی درخواست پر عمل نہیں کیا ہے۔ روس نے عدم ادائیگی کی بنا پر سینیچر سے، یعنی آج سے، فن لینڈ کے لیے بجلی کی برآمدات روک دی ہے۔ روس نے ایسی حالت میں فن لینڈ کے لیے گیس کی سپلائی روکی ہے کہ فن لینڈ کے صدر اور وزیراعظم نے 12 مئی کو ایک مشترکہ بیان میں زور دے کر کہا تھا کہ ان کا ملک جلد سے جلد نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ فن لینڈ کے اس فیصلے پر روس نے سخت اعتراض کیا اور روسی حکام نے اس فیصلے کے انجام سے بھی خبردار کیا۔ روسی صدر نے کہا کہ ان کے ملک کو اس وقت بھرپور سائبر جنگ کا سامنا ہے اور روس کے بنیادی ڈھانچے پر تسلسل کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب آزوف اسٹیل ملز میں مزاحمت کرنے والے یوکرینی فوجیوں کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد ماریوپول سٹی پر روس کا قبضہ مکمل ہو گیا ہے۔ روسی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ماریوپول سٹی میں آزوف اسٹیل مل کا پورا علاقہ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے اور 2400 سے زائد یوکرینی فوجیوں اور نیو نازی ملیشیا کے ارکان نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اگرچہ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ آزوف اسٹیل کے علاقے میں یوکرین فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تاہم یوکرینی حکام کے جاری کردہ بیان میں ہتھیار ڈالنے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. اور آخر میں یہ خبر کہ عالمی ادارہ صحت نے اپنے ہنگامی اجلاس میں دنیا میں مونکی پاکس کے بڑھتے ہوئے واقعات کا جائزہ لیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق عالمی ادارہ صحت کا ہنگامی اجلاس یورپ میں مونکی پاکس سے 100 سے زائد معاملات سامنے آنے کے بعد بلایا گیا تھا. یورپ میں مونکی پاکس کے سب سے زیادہ معاملات جرمنی میں سامنے آئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یورپ کے 8 یورپی ممالک میں مونکی پاکس کے معاملات سامنے آ چکے ہیں. برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، بیلجیم، پرتگال، اسپین اور سویڈن کے علاوہ امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی مونکی پاکس کے متعدد معاملات سامنے آ چکے ہیں. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جب تصور میں آپ آتے ہیں, جب تصور میں آپ دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے ستاروں سے کوئی پوچھے تو ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جھل ملاتے ہیں. رہ روے عشق کیف و مستی ہے, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں. اے مقام ادب جھکا لو دل, اے مقام ادب جھکا لو دل, یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں, یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں, ہم ہیں ممنون بے خودی یارو, ہم ہیں ممنون بے خودی یارو,
عزیز سامعین ابھی اپنا ناطِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس, جس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں, یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے, تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے, احکام اس کو عطا کرتا ہے, اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے, خداوند عالم کے جو احکام ہیں, جو اس کے قوانین ہیں, جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا, جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں, احکام سے آشنا ہوتے ہیں, عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے, اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے، یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں، حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا، پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا، لیکن ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا، یہ قرآن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے. لہذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں، قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں، اب ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے. تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. مفہوم کتاب کو بیان کرنا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے. پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا. لہذا جزیات کی طرف رجوع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے، جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں.
ناظرین، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا، یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا. تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا. ناظرین، ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا. یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے. سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے، اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے. تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے، اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے. لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے، اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے. یعنی جو یہ 6 انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں. اور پھر بعد میں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے. ان 4 انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے. اور پھر و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے. ان 4 انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ 4 انبیاء مشترک تھے.
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا، اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے یہاں پر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی. آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے.
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی، نواب اربع جو ہے وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے، جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے، اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقی بھی تھے. کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا، تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعاء کا جو ہے وہ سلسلہ رہا. ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ، جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کی جیسے کہ اربعاء سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ. ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے. ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265، بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک. اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں. تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی، جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں. چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری، جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے. یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں، جو امام کے عام وکیل ہیں، ان کو منظم کرنا تھا، چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے. اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے، اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. اسی طرح جو اموال، زکوٰۃ، خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے، ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے.
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اور ان کے نواب اربع کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے. دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ، غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے، تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے، اور اسلامی حکم کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے. انسان کی نجات کے لیے ہے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی. البتہ ایک دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے. البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کہ جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے، اور مشکل نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنا مذہب کی اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو، لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا، کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے، تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے، اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا۔ اجازت دیجیے، اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا، تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے، سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے۔ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں، اور اس کی تاکید بھی ہے، اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے۔ اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں، تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو۔ جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا۔ آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولائے کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے۔ تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے۔ اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں۔
جی ناظرین، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے، لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے، اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے، اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے، فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا، تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے، اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، اور سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف چاہے مسلمان کیوں نہ ہو اس کے یہاں پناہ لو، اس کے یہاں ہجرت کرو، نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو، یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے حبش میں جانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں، کفار قریش کے ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں، امپراتور روم مخالف تھے، ایران مخالف تھے، اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں، لہذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے. آج جو ہم حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں یہ اسی زمانے کا اسلام ہے، جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے، اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے اور خود حبش کے لوگوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
جی ناظرین، تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. ناظرین بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے. آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین محترم، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی میں اس سلسلے میں عرض کروں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے. اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے، یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں، اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے، اسے کفن دے سکتا ہے، اسے دفن کر سکتا ہے، اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے، چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے. البتہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے. اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد عقل وہ تیمم کرے، اس کے بعد نماز میت کو انجام دے.
ناظرین اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا، بہت ہی اہم سوال تھا اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی. اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں.
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ بنا بر احتیاط. واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے، اس پر واجب ہے. لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا، یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیز کو حلق کے نیچے لے جانا، یا جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کرنا، یا آمدن قے کرنا. ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ 9 چیزیں ہیں. یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو. اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف 8 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں، یہ 9 چیزیں ہیں، 9 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا. آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے. اور دیکھیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں. مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے. امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا. اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں. اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجئے. انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you. ہوں۔